الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومهم آمين قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير أبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم سهل قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة هكذا ويشير بإصبعه فيمدهما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة بالطياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين تابعه إسرائيل عن أبي حسين
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث ہی کے الفاظ پر باندھا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کا دن جیسے یہ دو اور جیسے اور سب احادیث میں آتا ہے دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمدہما اس طریقے سے جیسے یہ بالکل قریب ہے اس طریقے سے جب سے اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اب دین کا معاملہ مقصد دنیا کا مقصد کا معاملہ پورا ہوا اور اس کی تکمیل کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو اب معاملہ پورا ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت یہ پورا لمبا دیکھ کے ایسے ہی جیسے کہ آپ اور قیامت قریب میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دلیل ہے کہ اب قیامت قریب آ گئے یہ الگ بات ہے ہم سمجھتے ہیں اور جیسے کفار مکہ ہمیشہ پوچھتے تھے مت سا قیامت کب ہوگی لیا اور قیامت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آدمی اپنے سوچ کے اعتبار اور المرء یقیس علی نفسہ ہی اپنی جو سوچ ہے اپنی جو طبیعت ہے اس کے مطابق آدمی فیصلہ کرتا ہے مثلا آدمی کو بہت جلدی ہے اور وہ کہیں جا رہا ہے اور ٹریفک لائٹ لال ہے سرخ ہے اب وہ آدھی منٹ 30 سیکنڈ کے لیے سرخ ہے یا 45 سیکنڈ کے لیے لیکن جب جلدی ہوتی ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب بگڑ گیا یہ اب درست ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو جلدی ہے تو ایسے ہی آدمی انسان وکان الانسان عجولا انسان کو ہر چیز میں جلدی بہت پسند ہے تو اس لیے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنا لمبا زمانہ ابھی تک قیامت نہیں آئے ایسے کوئی بات نہیں اللہ کے سامنے سب یہ زمانہ یعنی جہاں ابتدا نہیں وہاں سے اور جہاں انتہا نہیں وہاں تک تو یہ تمام جو ہے اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر اب قیامت کا آنا بہت قریب ہے یا جیسے کہ آدمی ڈینٹسٹ کے پاس گیا اور ڈینٹسٹ کام کر رہا ہے تو ایسے لگتا ہے یہ اب پورا ہی نہیں کرے گا کرتا ہی رہے گا وہ دھرل کرتا ہے یہ کچھ کرتا ہے یہ کام اپنا پورا ہی نہیں کرے گا تو انسان کو ایسا لگتا ہے اور جیسے کہ اگر 10 چیزیں ہیں تو 5 ان میں سے ایک طرف ہے 5 دوسری تو آدھا آدھا بہت آسان ہے سمجھ میں آ جانا لیکن مثلا 100 چیزیں ہیں اور دوسرے طرف کوئی انتہا نہیں کتنی چیزوں کے تو وہاں حساب ہی آدمی نہیں لگا سکتا ہے تو قیامت جو ہے عالم ارواح سے اور پھر جو ہے پوری وہ پورا زمانہ آدم علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ تو پھر ایسے تو پھر یہ ہماری زندگی دنیا کی آدمی کی 60-70 سال کی یا پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک پھر معلوم ہوتا ہے یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ بعثوا والساعۃ کہاتین, اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یہ تو ایسنا قریب, اور قیامت جب آئے گی کیسے آئے گی, وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, اور قیامت ساعت کا معاملہ ایسا ہی جیسے آنکھ کا جھپکنا, آدمی جو آنکھ کھلی ہے جھپکتا ہے بند کرتا ہے, اتنی جلدی قیامت آ جائے گی, جیسے حدیث میں آگے اس کی تفصیل ہے کہ کتنی جلدی سے قیامت اچانک آ جائے گی. او ہوا اقرب, آنکھ کی جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں اچانک قیامت آ جائے گی, لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہو سکتا ہے آدمی کو شک شبہ ہو کہ کیسے قیامت اتنے اچانک آ جائے گی کہ آنکھ کے جھپکنے سے بھی جلدی, تو یہ بتا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ کوئی چیز بھی, اللہ تعالی محال تو بہت دور کی بات, مشکل بھی کوئی کام اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے. اور یہ تمام مقصد جو ہے صرف اس کو بیان کرنا نہیں, اور ہم سنیں اور بیان کریں اس کے لیے نہیں, تاکہ آدمی اس کی تیاری کرے. قیامت بہت سخت چیز ہے اور یہ کب آئے گی پتہ ہی نہیں, تو اس کی تیاری کرو. جیسے کہ آگے حدیث آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے, نذیر کا عریانی, جیسے کہ عریان آدمی جو ہوتا ہے کپڑے ننگے, وہ کپڑے اتار دیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے کہ آگے بہت سخت معاملات ہے, اس کے لیے تیاری کرو. تو یہ ہے کہ آدمی اس کا سبق لے اور تیاری کرے. اور ایک ہے قیامت صغرا, آدمی کی موت, اور ایک ہے وہ قیامت کبرا, جب سب لوگ مر جائیں گے, دنیا بھی ختم فنا کر دی جائے گی. تو ہر آدمی, اور موت کب آئے گی کوئی بھی پتہ نہیں, اچانک کب موت آ جائے, اور یہ تو روزانہ ہوتا ہے. جیسے کل یہ مولانا عبداللہ جو میرا بھتیجا ہوتا ہے, یہ لوگ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, دو ایک گھنٹہ پہلے وہاں سے بات کر رہے تھے, کوئی پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کی گاڑی کا, اور دو آدمی گزر گئے اس میں, ابھی تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور ابھی وہ ختم ہو گئے. تو ایسے قیامت بھی ایسے ہی آ جائے گی, اچانک قیامت آ جائے گی. اور وہ گاڑی میں جب ایکسیڈنٹ سے پہلے بہت ممکن ہے بول رہے تھے, ہنس رہے تھے, سب کچھ, اور اچانک آدھی منٹ میں, پون منٹ میں یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے, تو آدمی کو اس کی تیاری کرنی, اس مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کی تیاری کرے. حضرت حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا والساعة هكذا, ہم میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے, اور پھر اشارہ کیا, وہ یشیر میں اس بائی ہی فیمدہما, اپنے دونوں انگلیاں سے اور ان کو لمبا کیا کھینچا کہ اس طریقے سے میں اور قیامت اتنا قریب ہے. تو اب مطلب کہ کوئی تاخیر, کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ دشمن یہاں آگے دروازے پہ آگے, تو پھر اب کوئی وقت نہیں ہے تاخیر کرنے کی. تو قیامت بہت قریب آ گئی, تو آدمی اس کی مطلب یہ ہے کہ تیاری کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے, بعثوا انا والساعۃ کہاتین, اور آگے کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, بعثوا انا والساعۃ کہاتین یعنی اصبعین, تابعوا اسرائیلی و نبی حسین. یہ دوسرے طریقے سے بھی یہ روایت آئی, دوسری سند بھی ہے. جی.
باب ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها, واذا طلعت وراها الناس امنوا واجمعوا فذلك لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امنت من قبله كسبت في ايمانها خيرا, لا تقومن الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يزيان, ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لفرحته فلا يطعم, ولا تقومن الساعه وهو يليت حوضه فلا يسقي فيه,
یہ باب اور نسخے میں آیا ہے قیامت کے, قیامت اچانک آئے گی, قیامت بہت قریب ہے, اور قیامت جو آئے گی کلم ہل بسر او ہوا اقرب, بہت اچانک قیامت آ جائے گی.
کوئی دیر نہیں لگے گی. اتنا بھرا لمبا چوڑا پورا دنیا, جیسے کہ دیکھا کہ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے, خیمے لگے ہوئے ہوتے, سٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ شروع کر دیتے اور بہت جلدی سب ختم کر دیتے. وہاں پھر بھی ایک آدھ دن لگتا ہے سب کو اتارنے میں, پھر پورا کام کرنے میں دو ہفتے تین ہفتے لگتے ہیں, لیکن یہاں اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی. کلام ہے البصر فهو اقرب, بہت جلدی. اور اس سے زیادہ آدمی کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے, موت بھی بہت جلدی آ جائے گی. اچانک آدمی ابھی تھا ابھی ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں باقی, تو قیامت بھی ایسے بہت جلدی آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگی ہوگا. اس وقت سورج کس طرف سے طلوع ہوتا ہے؟ کہاں سے؟ مشرق. کہاں ہے مشرق؟ کون ہے وہ؟ اچھا وہ احمد کو معلوم کس طرف مشرق ہے. یہ آپ تعجب بھی نہ کریں, یونیورسٹی کے طلبہ کو کوئی پتہ نہیں کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے. ان کو جب پروفیسر پوچھتے ہیں کوئی ان کو خبر نہیں کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے, کہاں غروب ہوتا ہے. تو ایسٹ میں, اور یہ قبلہ کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے جہاں آپ ہو, اور دیکھو کہ سایہ کس طرف جاتا ہے. اگر سایہ اس طرف جاتا ہے تو صبح کو زوال سے پہلے, تو مطلب کہ ادھر سورج طلوع ہوا. اور اگر سایہ اس طرف جاتا ہے ظہر کے بعد, تو پھر معلوم ہوا کہ اس طرف سورج غروب ہوتا ہے. اور ہمیشہ جہاں سورج طلوع, جب یہ طے کیا کہ سورج اس طرف سے طلوع ہوتا ہے, تو اپنے داہنے طرف سورج کو کرے قبلہ آگے ہوتا ہے شمال میں. یہ جو جنوب, جو ممالک جنوب میں ہے, اور جو ممالک مغرب میں ہے, ویسٹ, جو ممالک مشرق میں ہے, ایسٹرن کنٹریز, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور تمام, تو وہاں سورج جو ہوتا ہے وہ غروب اس طرف ہوتا ہے مشرق میں, مغرب میں, اور کعبہ بھی اس طرف ہوتا ہے. تو وہاں بہت آسان, آپ نے یہ طے کیا کہ سورج ادھر غروب ہوتا ہے, قبلہ اس طرف. اور ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, وہاں سورج طلوع ہوتا ہے مشرق میں, تو ان کے داہنے طرف. اور اگر آپ شمال میں ہوں یورپ وغیرہ میں, تو جنوب میں. تو بہت آسان ہے. تو یہ ہمیشہ یہ چند چیزیں یاد رکھیں, بغیر کمپس کے آپ کو کوئی تکلیف کہیں بھی نہیں. ہاں, رات کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی ایئرپورٹ پر پہنچے, تو تقریباً یقین سے میں کہتا ہوں وہاں جو لوگ رہتے ان کو پتہ نہیں کہ سورج کس طرف طلوع ہوتا ہے. ان کو پوچھتے ہیں تاکہ ہم قبلہ طے کریں, ان کو کچھ پتہ نہیں. روزانہ وہاں رہتے ہیں لیکن سورج کس طرف طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, کوئی بھی پتہ نہیں. یہ انسان ایسا ہے کہ اس کی بنیادی چیزیں جو روز مرہ کی, اس کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال کہ سورج جو اچانک قیامت آ جائے گی. ہاں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, اس کے مغرب سے. اور ایسے ہی جتنے اور سیارے ہیں اور پلینٹس ہیں ان کے بھی سورج ہوتے ہیں, اور کچھ پلینٹس کے ہو چکا کہ ان کا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, جو یہ بھی نشانی ہے کہ اب قیامت اور بھی بہت قریب آ گئی ہے. اور جتنے فتنے ہیں دجال کے, دجال کا آنا یہ بھی کھلے ہوئے نشانیوں قیامت کے ہے. اور یہ جتنے فتنے اور ہے وہ سب نشانیاں ہیں کہ دجال کے مقدمات سب آ چکے ہیں, اب صرف دجال کا ظہور باقی ہے. مطلب کہ اب زیادہ کوئی دن باقی نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور چاند کس طرف سے طلوع ہوتا ہے؟ جی نہیں طلوع ہوتا, کس طرف سے؟ مغرب سے چاند طلوع ہوتا ہے. تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے پھر سب ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ ایمان ان کو کوئی کام میں نہیں آئے گا. کہ یہ آیت سے استدلال کیا, لا ينفعو نفسا ایمانها, کوئی بھی جان کو کوئی بھی انسان کو اس کا ایمان اس کو نفع نہیں پہنچائے گا. لم تکن آمنت من قبل, جب تک کہ صاف صاف نشانیاں ظاہر ہو جائے. اس سے پہلے جو عامی آدمی ایمان لے آتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس کی توبہ قبول ہوتی ہے, اس کا ایمان قبول ہوتا ہے. لیکن جب یہ نشانیاں صاف ظاہر ہو جائے گی بالکل, تو پھر وہ اس کا ایمان لے آنا اور توبہ کرنا وہ پھر قبول نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانها خیرا, یا ایمان تو لے آ چکا تھا لیکن اس کے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہیں کمائی, کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, توبہ استغفار نہیں کیا, تو وہ تمام چیزیں اس وقت پھر کام میں. اس سے پہلے جو ایمان جو معتبر ہے وہ ایمان بالغیب معتبر ہے. جو ایمان معتبر ہے جو آدمی نے سنا, یہ کہ یہ اللہ کی باتیں کچھ سنی, اللہ کے رسول کی باتیں کچھ سنی اور اس پر ایمان لے آئے. اور جو ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھ لے گا, تو پھر وہ ایمان کا اعتبار نہیں. ایسے ہر آدمی جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو اور موت کی نشانیاں اس پر ظاہر نہ ہو, اس کا ایمان لے آنا قبول ہوتا ہے, اس کے توبہ قبول. لیکن جب اب ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے اور آخرت کی چیزیں سامنے آ جاتی, اس وقت اس کا ایمان لے آنا, جیسے کہ فرعون اس وقت ایمان لے آیا, آل آن اب تو ایمان لے آتا ہے, جب اپنی آنکھوں پر ایمان لے آتا ہے, اپنے دیکھنے پر ایمان لے آتا ہے, تو اس کا اعتبار نہیں. ایمان اس کا معتبر ہوتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنی اور اس پر ایمان لے آیا, اللہ کی باتوں پر اس نے یقین کیا, اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کیا. اور جو اپنی آنکھوں پر یقین کرتا ہے اس کا اعتبار, وہ تو سب جانور بھی مانتا ہے, سب مانتے ہیں, اس کا اعتبار نہیں ہے. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ, اور قیامت ایسے قائم ہو جائے گی, وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنِهِمَا, کہ جو آدمی نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ان کے سامنے, یعنی ایک آدمی کپڑے خریدنے کو گیا دکان میں, دکاندار نے کپڑا نکالا تھان اور اس کو کھولا, دیکھو یہ کپڑا کتنا اچھا, تو آپس میں وہ کپڑا کھلا ہوا تھا, بلا یتبایعانی, ابھی تو انہوں نے اس کا سودا نہیں کیا, یا اگر سودا نہیں کرنا تھا, ولا یطویانی, اس کو پھر لپیٹا نہیں اور پھر رکھا نہیں, ابھی ایسے پھیلا ہوا ہے. اور ولتقومن الساعة, اور قیامت آ جائے گی, یعنی لوگ اتنے مشغول ہوں گے دنیا کے کاموں میں, دنیا تو چلتی رہے گی اور دنیا کے کام بھی چلتے رہیں گے, اور لوگ بیع و شراء بھی کرتے ہوں گے, اور ایسے بیع و شراء کے کپڑا پھیلایا اور دیکھا اس کو بھاؤ کے متعلق بات چیت کی, اور اچانک قیامت آ گئی, ایسے قیامت آ جائے گی. وقد انصرف الرجل بلبن لقحته, اور ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکالا دھویا, فلا یطعمہ, ابھی اس کو پینے کا موقع نہیں آیا, اس کو کھایا نہیں. یطعم اطعام کا اطلاق پینے پر بھی آتا ہے, کیا ہے سیقول میں یا الف لام میں اخیر میں, کہ وہ جو جہاد میں جا رہے تھے نبی, اور پانی کے متعلق کیا فمن لم یطعم ہو, ہاں پانی کو جو لم یطعم ہو, تو اس پر علماء اور فقہا نے لکھا کہ کوئی مہمان آئے تو اطعام طعام ہے, لیکن وہاں ان کو پانی بھی پلا دیا وہ بھی اطعام طعام میں داخل ہو جائے گا. آپ نے مہمانی کا حق ادا کر لیا, اس کو ان کو ایک گلاس پانی ہی پلا دیا, تو پینے پر بھی اطعام کا اطلاق آیا. یہاں اس حدیث میں بھی اطعام کا اطلاق پینے پر بھی آیا ہے. تو اس نے دودھ نکالا دھویا اور ابھی پیا نہیں, اور قیامت آ جائے گی. مطلب کہ مثلا آپ شاپنگ کے لیے گئے, سامان خریدا, ابھی آپ نے استعمال نہیں کیا, اور قیامت آ جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ, اور یہ قیامت ایسی قائم ہو جائے گی اور وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا, لپ رہا ہوگا, جیسے کہ پلاسٹر لگاتے, وہ یعنی مٹی کے ساتھ جو پلاسٹر لگاتے ہیں اور درست کرتے ہیں, اپنے حوض کو اس نے درست کیا, اور ابھی یلی تو حوضہ ولا یسقی فیہ، ابھی تو بنایا ابھی استعمال بھی نہیں کیا. مطلب کہ جیسے کہ آپ نے ایک مکان بنایا، ایک کمرہ، کوئی رینوویشنز کیا، ابھی تو کیا ابھی استعمال بھی نہیں کیا، اور قیامت آ جائے گی، اچانک قیامت آ جائے گی. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةَ، اور قیامت ایسے آ جائے گی البتہ ضرور، وَقَدْ رَفَعَ أُكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ، اور اس کا ایک نیوالا کھانے کا اس کے منہ کی طرف اس نے اٹھایا، فلا یطعمها، اور اس نے ابھی کھایا نہیں، ابھی کھانا پلیٹ میں سے اٹھایا منہ تک لے آئے اور اس کو ابھی کھایا نہیں، اور قیامت آ جائے گی. اتنے اچانک قیامت آ جائے گی. اور بھی جو روایات ہے، اس وقت کوئی مسلمان بھی زندہ نہیں، کافر ہی کافر لوگ، اور گناہ ہی گناہ ہوں گے چاروں طرف، اور پھر یہ لوگ ایسے اتنا دنیا میں منہمک ہوں گے، ان سب کاموں کو کر رہے ہوں گے، اور اچانک قیامت آ جائے گی. جی.
باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ابي قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس عن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم: انا لنحذره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن اذا حذره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء احب اليه مما امامه. فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه، فان الكافر اذا حذر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء اكره إليه مما أمامه. كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبه قال: حدثني محمد بن الغالي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهم وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أبو يوسف عن وقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعبد بن الزبير عن رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو السحيم إنه لم يقبل نبي قتل حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه سعد، ثم أفاق فأشخذ بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قل لي لما يختارون، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
ما شاء الله، أعطيت اليوم أن يعدي لك وہاں طلبا سے ماشاء اللہ عبارت پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ. یہ باب من احب لقاء اللہ، جو آدمی پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے اللہ سے ملنے کو، احب اللہ لقاءه، اللہ بھی ان سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اور یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ملنے کو، پھر اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بندہ کی طرف سے یہ چیز شروع نہیں ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کی بھی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسے تواضع، شکر وغیرہ اللہ اس میں پیدا کرتے ہیں. جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی، پھر اللہ اس کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے. من اناب الی، جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں. محبت دے کے ترپایا گیا ہوں. میں لاکھ سمجھا ہوں، محبت کے اسرار نہیں سمجھا، سمجھایا گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ جس کو محبت کا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اصل چیز یہی ہے، اللہ کی محبت کا پیدا ہونا. اور یہ یعنی اللہ منعم حقیقی ہے. اور جو آدمی کسی، جس نے آپ پر احسان کیا، آپ پر نعمتیں برسائے، اور آپ ان کو پہچانتے تک بھی نہیں. ایک آدمی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں روزانہ یا ہر ہفتے کو 10,000 رین ڈپازٹ کرتا ہے، اور آپ کے دل میں اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کون آدمی ہوگا، میں اس کا شکریہ ادا کروں، اس کا اتنا خیال بھی نہیں آتا. تو اللہ جس نے 10,000 رین، کیا چیز ہے 10 لاکھ، 10 لاکھ ڈالر، پاؤنڈ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ جنہوں نے وجود بخشا، آنکھیں دی، ایمان کی دولت دی، اور خیال بھی نہیں آتا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. تو یہ جانور انسان نہیں، جانور سے کم ہے. ایک کتا کو بھی ایک ٹکڑی روٹی آپ کے دروازے سے وہ ملتی ہے، اس کو، وہ اس دروازہ کو چھوڑتا نہیں، وہ وفادار رہتا ہے. اور انسان کو کیا کچھ نہیں ملا اللہ سے، لیکن اللہ کا خیال تک بھی نہیں آتا. اور اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز میں بھی اللہ کا خیال تک نہیں، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے فریضہ سمجھ کے، لیکن وہ تعلق اللہ تعالی سے نہیں. تو یہ چیز کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. مثلا دو آدمی شادی ہوئی میاں بیوی کی، اور آپس میں محبت نہیں ہے، حقوق کی ادائی تو کرتے ہیں، وہ بیوی بھی سب مرد کے کام کر دیتی ہے، مرد بھی اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اس کے تمام کپڑے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، لیکن محبت نہیں تو وہ کیسی شادی. اور ایک وہ ہے اور مالدار بھی بہت اور مکان بھی بہت عالی شان، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن محبت نہیں. اور دو آدمی شادی ہوئی اور آپس میں محبت، غریب ہے، کھانے کو کھانا بھی نہیں ان کے پاس، اور چھوٹا سا جھونپڑا ہے ان کا، لیکن آپس میں محبت ہے، تو وہ کتنے مزیدار زندگی ہے. تو ایسے ہی ایک آدمی چاہے اللہ کی بہت عبادت بھی کرتا ہے، دین کا کام بھی بہت کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں. اور ایک آدمی جو فرائض ضروری بنیادی چیزیں ادا کرتا ہے، لیکن محبت ہے اس کے دل میں، نماز پڑھتا ہے محبت سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے محبت سے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے محبت، تو وہ کتنا پیارا. تو محبت بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے کہ اور جس کے دل میں اللہ، من احب لقاء اللہ، جو پسند کرتا ہے، اور یہ پھر آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے جب یہ محبت ہے تو آدمی کو پھر اللہ سے ملنے کا شوق ضرور. ایک آدمی آپ کا کوئی دوست، آپ نے وہ ٹیلی فون پر کسی نے آپ کو بتایا فلاں جگہ، آپ ان کو فون کرتے ہو تو پھر ان سے ملنے کا بھی شوق ہوگا، آپ ان سے بات کرتے ہو، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اس کی صفات بھی اچھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا ان سے ملنے کو. تو جب اللہ سے ایسا رابطہ پیدا ہو جائے پھر اللہ سے ملنے کو بھی دل چاہے گا. اور یہ جو یہودیوں کو اللہ نے چیلنج کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، نہیں کیا ہے جی، قل ان کنتم فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ، اگر اولیاء ہو تو موت کی تمنا کرو. تو اس وقت ہم سب سوچے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، یہ تو یہودیوں کو اللہ نے چیلنج کرا، تو ان کی ایسی صفت ہے، مرنے سے ڈرتے ہیں. تو ہمارے اندر موت کا شوق ہے یا نہیں، اللہ سے ملنے کا شوق ہے یا نہیں، یہ ہے دلیل. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو اس کے حبیب تک لے جاتی ہے. تو جو آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت، تو وہ موت کی بھی تمنا کرے گا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں کتنے مرتبہ، 70 مرتبہ یا کیا نمبر آتا ہے، کہ میں میدان جنگ میں گیا، وہاں لڑائی میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں، وہاں لڑائی میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لیکن موت کی تمنا سے، تاکہ میں اپنے اللہ سے ملوں. کتنے اولیاء ایسے گزرے، بہت رو رو کے اللہ سے انہوں نے فرمایا، یا اللہ اب تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ سے جو محبت ہے، ہم جو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اب آپ غائب میں ہیں، آپ غیب میں ہو، آپ سے ملاقات ہم چاہتے ہیں، یا اللہ اب ہم سے یہ جدائی برداشت نہیں. اور پھر اسی وقت ان کے موت بھی آ گئے. تو وہ محبت اللہ کی، تو جس کے اندر وہ محبت ہو، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے ان کو ملنے کو. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی سے ملنے کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ آدمی بھی پسند کرتا ہے، تو پھر وہ ملاقات کیسی. اور یہ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو نہیں چاہتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مثلاً میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، اب کبھی میاں کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی بیوی کا ہوتا ہے، میاں بہت چاہتا ہے بیوی آ جائے اور بالکل بیوی کو آنا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اگر وہ آ بھی گئی زبردستی، اس کے ماں باپ سب لوگ نے سمجھا بوجھا کہ اس کو بھیجا، لیکن اس کا دل نہیں ہے آنے کو، تو وہ آپس میں کیا ان کا کیسے گزرے گی. لیکن دونوں طرف سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں, اور یہ ایسا ہے کہ اللہ اتنے اس کو اتنا پسند کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, جو نفس مطمئنہ ہو گیا, ارجعی الی ربک, تو آپ واپس جاتے رہے رب کی طرف اس حالت میں, راضیہ مرضیہ, کہ تو بھی راضی اور خوش اللہ سے ملنے کو, اللہ بھی تجھے تجھ سے ملنے کو راضی اور خوش. وہ ملنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. جب اللہ سے تو وہ تو جنت سے بھی بڑھ کر ہے, جب اللہ سے ایسے ملاقات ہوگی. تو یہ محبت آدمی کو پیدا کرنی چاہیے, اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے معرفت سے. جتنا آدمی اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے مجھے وجود بخشا, اللہ نے مجھے میری آنکھ, میری زبان, میری ہر چیز, اللہ تعالی نے مجھے ایمان اسلام کی دولت عطا فرمائے, تمام جتنی بھی نعمتیں, تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کے دل میں یہ ہو تو اللہ بھی اسے ملنے کو پسند کرتا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. اور جو ناپسند کرتا ہے, جس نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کے, اللہ کو پہچانتا بھی نہیں. آپ کہیں جاتے ہو, جیسے کہ چھوٹے بچے کبھی کوئی رشتے دار میں جاتے ہیں, یا چھوٹے بچوں کو کوئی بزرگ کے پاس, عالم کے پاس لے جاتے, وہ جانتے نہیں کون ہے, وہ ڈرتے ہیں. اور اکثر لوگوں نے بچوں کو مولوی صاحب سے اتنا ڈرایا کہ تو بچے بھی ڈر جاتے کہ اب مولوی صاحب کے پاس جانا ہے, وہاں تو خیر نہیں ہے, مولوی صاحب پٹائی کریں گے, ماریں گے, کیا کریں گے, چلائیں گے, تو وہ ڈرتے ہیں جانے کو. تو جس نے اللہ کو نہیں پہچانا تو وہ ڈرے گا اللہ کے پاس جانے میں. اور جو جانتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, غفور الودود ہے, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, تواب ہے, اور یہ حقائق اس کے دل میں پیدا ہوگے, تو پھر وہ اللہ کے پاس جانے کو نہیں ڈرے گا, محبت سے شوق سے جائے گا. لیکن جس نے یہ چیزیں نہیں پیدا کی, چاہے عبادت تو بہت کی اور چاہے دین کا کام بھی بہت کیا, لیکن اللہ کی محبت پیدا نہیں کی, تو اس کو اللہ سے ملنے کا وہ شوق نہیں ہوگا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا, فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن وعنہم وبعض ازواجہ, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا کوئی بھی ازواج مطہرات میں سے, ان لنکرہ الموت, یہ صحابہ کا بہت ان کا خلوص ہے, جو دل میں بات تھی اس کو ظاہر کر دی. ہم تو کہیں گے ہم تو اللہ کی کو سے تعلق بھی نہیں, پہچان بھی نہیں, لیکن ہم سے پوچھے تو نہیں, ہمیں تو موت سے بہت محبت ہے. لیکن حقیقت میں ایسی بات تو صحابہ ایسے نہیں تھے, جو دل میں بات ہوتی تھی اور جو اشکال ان کو پیدا ہوتا تھا وہ فوراً بتا دیتے تھے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوا, اور واقعی ایک اشکال ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو موت سے نفرت کرتے, ڈرتے ہیں موت, یعنی اپنی دنیا کے تمام علائق اور تعلق والے سب چھوٹ جائیں گے, ہم چلے جائیں گے پتہ نہیں کہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا جواب دیا, قال لیس ذاک, وہ بات ایسی نہیں ہے, ولیکن المؤمن, مؤمن ایسا ہوتا ہے, اذا حضرہ الموت, جب موت اس کے پاس آتی ہے, ملک الموت آتا ہے مؤمن جو ہے, اور یہاں مؤمن کامل مراد ہے, جس نے آخرت کی تیاری, اللہ کی معرفت, محبت پیدا کی. اب ملک الموت جو آتا ہے جنت کی خوشخبری لے کے, وہاں کی نعمتیں لے کے, فرشتے اس کے کفن لے کے آتے, تو اس کو وی آئی پی بنایا, تو اس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جانے کو. اذا حضر الموت بشیر ابی رضوان اللہ, اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کے, اللہ تجھ سے راضی ہے, بلکہ اللہ کا سلام اس کو پہنچایا جاتا ہے, اور یہ ان سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہے اور راضی ہے. وہ کرامتی ہی, اور اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا اکرام کی چیزیں بنا رکھی ہے, ایسے ایسے محلات ہیں, ایسے ایسے کھانا ہے, ایسے ایسے حورے ہیں, تو وہ آدمی کون نہیں لپکے گا اور کون نہیں خواہش کرے گا جانے کو. فلیس شیء احب الیہ مما امامہ, تو کوئی چیز اس سے زیادہ پسند نہیں ہوگی اس سے جو اس کے سامنے ہے, نہ اس کے گھر والے, یہاں اس کے جتنے بھی زبردست کوٹھی ہو مکان ہو، گاڑی ہو، جو بھی کچھ اس کے پاس ہو، جو اس نے دیکھا وہاں جو کچھ ہے، تو یہ تو سب جھونپڑی جیسے نظر آئیں گے. اور وہاں اس کا اہل جو ہے، کتنے اچھے اہل گھر والے، یہاں ایسے نہیں ہے. تو یہ جو دیکھے گا تو فاحب لقاء اللہ، تو اللہ کی سے محبت کرنے کو پسند کرے گا. واحب اللہ لقاءه، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرے گا. وان الکافر، کافر کا معاملہ اس کا الٹا ہوگا. اذا حضر، جب موت اس کے پاس آئے گی، بشر بعذاب اللہ، تو اس کو خوشخبری، یہ تانا کے طور پر اس سے کہا، بشیرہ کہا گیا، ورنہ یہ بشیرہ نہیں، یہ تانا کے طور پر، کہ عذاب کی اس کو سب خبری سنائی جائے گی کہ جہنم ہے آگے، اللہ کا ایسا عذاب ہے، فرشتوں کا عذاب ہے، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، تمام. وہ عقوبت ہی، اور اس کا سزا جو اس کو ملنے والا ہے. فلیس شیئن اکرہ الیہ مما امامہ امامہ ہو، تو اس کو کوئی چیز زیادہ ناپسند نہیں ہوتی اس سے جو اس کے سامنے ہو. کرہ لقاء اللہ، تو یہ ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو. وکرہ اللہ لقاءہ، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تو موت کے وقت ہر مومن اور ہر کافر کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور ویسے زندگی میں آدمی جو جنہوں نے کوئی محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت پیدا کی، تو پھر اس کو ان کو یہی دنیا سے اللہ سے محبت اور ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں تو موت کے وقت مومن کو اللہ تعالی یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں گے. اور اس لیے فرمایا کہ ولیمن خوف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے خوف کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. دو جنتوں کے تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنت فی الدنیا، ایک جنت یہی دنیا میں، بے حضور المولا، اللہ کا خیال کرنے سے کہ اللہ میرے، اللہ کتنا پیارا ہے، اتنے غفور ہے، اتنے رحیم ہے، اتنے ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، شافی ہے، کیا کیا میرے اللہ نہیں. تو اللہ کے حضور میں جو آدمی، اور اللہ کے حضور میں جو آدمی ہوتا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالی ہر روز، اور ہر روز کی تفسیر علامہ آلوسی نے کیا، فی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظۃ من اللحظات، یعنی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ ایک الگ شان میں ہوتا ہے. اور جس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، تو اس کو یہ بھی خود ہر گھڑی ایک الگ شان میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور مزے میں ہوتا ہے. تو یہ اس کی یہی جنت ہو گئی. اور جنت فی العقبہ، اور ایک جنت آخرت میں ہے، بے لقاء المولا، جب اللہ سے وہ ملے گا. جیسے کہ ایک آدمی نے منگنی کی لڑکی سے، اب وہ حضور لڑکی میں رہتا ہے، ہر وقت اس کا خیال ہوتا ہے، اور ایک الگ دنیا ہی میں رہتا ہے ہر وقت. جو کوئی اس کے دوست بھی بولتے ہیں، یہ سنتا بھی نہیں، وہ ایک الگ دنیا میں. اور جب شادی ہو جائے، نکاح، اور وہ لڑکی اس کو مل جائے تنہائی میں اس کے کمرے میں، تو بھی لقائے لڑکی اس کا کیا پھر حشر ہوگا. تو یہ تو ایک لڑکی جب اللہ مل جائے، حضور مولا مل جائے، اور لقائے مولا مل جائے، تو پھر کیا کہنا. تو یہ ہے کہ آدمی اس کی کوشش کرے تو یہاں. اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی کو ویسے بھی، جیسے کہ لڑکی شادی کرتی ہے اور پھر اس وقت گھر کو چھوڑنا، ماں کے ماں کا گھر کو چھوڑنا اس کو بھاری لگتا ہے، جہاں پیدا ہوئی، جہاں 15-20 سال وہ اپنے بہنوں کے ساتھ رہی، بھائیوں کے ساتھ وہاں کھیلتے رہے، لڑتے رہے، سب کچھ، اب اچانک سب چھوڑنا، تو ذرا تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. جہاں پھر شوہر کے ساتھ وہ ہو گئے، اس کے گھر میں بیٹھ گئے، پھر وہ تو الگ دنیا میں چلی گئے. تو ایسے ہی مومن جو دنیا میں رہتا ہے، اور یہاں بھی علائق پیدا ہوئے، تو ذرا کچھ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہاں وہاں چلے گئے، تو پھر وہ اتنی خوشی کہ یہاں کی تمام چیزوں کو وہ بالکل بھول جاتا ہے. جی. اور آگے کی روایت میں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور آگے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فی رجال من اہل العلم, علم والوں میں یعنی علماء میں, ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو صحیح. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تندرست تھے, اپنی زندگی گزر رہی تھی, آپ نے یہ حدیث بیان کی, انہ لم یقبث نبی قط حتی یرا مقعدہ من الجنہ, کوئی بھی نبی اللہ اس کے روح قبض نہیں کرتے یہاں تک کہ پہلے اس کو اس کی جگہ جنت میں دکھائی جاتی ہے, ثم یخیر, پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تجھے ابھی دنیا میں اور رہنا ہے یا آنا ہے. ظاہر ہے جب وہ جنت کو دیکھ لے تو پھر وہی پسند کرتا ہے, وہی چلے جانے کو پسند کرتا ہے. فلما نزل بھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آخری وقت آیا, ملک الموت آئے اب آخری وقت, ورأسہ علی فخذی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے ران پہ اٹھا, ہوشی علی ہی ساتن, تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہوئی, ثم افاق, پھر ہوش آیا, فاشخص بصره الى السقف, تو اٹھائے اپنی نگاہ کو چھت کی طرف یعنی اوپر کو دیکھے, اللہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ کی علو شان کے لیے ہمیشہ اللہ کا مقام اوپر بتایا جاتا ہے اور اللہ ہر جگہ ہے. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ تو ہی سب سے اچھا اونچا دوست تو ہی ہے, یعنی وہی جو اختیار دیا گیا کہ میں آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا آپ کو چلے آنا ہے, تو اللہم انت الرفیق الاعلی, آپ میرے اچھے دوست ہیں, آپ کے پاس مجھے آنا ہے. قلتو, پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی, اذن لا یختارنا, یہ تو اب ہمیں پسند نہیں فرماتے, اللہ کو پسند فرما رہے. وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ میں سمجھ گئی یہ وہی حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہوا صحیح, اور جب آپ صحیح تندرست تھے کہ فرمایا, وہ حدیث فرمایا, انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من ثم يخير, اب یہ وقت آیا کہ ثم يخير, اختیار دیا گیا کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے, آپ کو چلے آنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہم انت رفیق العالی, تو یہ وہی بات تھی. قالت وکانت تلک آخر کلمت تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اس دنیا میں, قوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم الرفیق العالی, کہ اللہ آپ ہی سب سے ہمارے اونچے اور اچھے دوست ہیں, آپ ہی کے پاس مجھے آنا ہے. جی.
باب سكرات الموت. وذي قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال ولنزم بمليكة النابع من دفان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يدي ركوة وعلبة فيما يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ما مالت يده. وذي قال حدثنا سدابة قال أخبرنا عبدت عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من العرب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يشع هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عليه بجنازة قال مستريح ومستراح من. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح من؟ قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله, والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح من المؤمن يستريح. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يدعو أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض على مقعد أو عرض علي مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة. فقال هذا مقعدك حتى تبعث. وفي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
جي بابو سكرات الموت يعني شدت شد موت كي شدت روح جو پوری زندگی جتنے سال آدمی زندہ رہا روح اس کے بدن میں رہی اب اس کو نکالی جائے تو ظاہر ہے کہ کچھ تکلیف ہوتی ہے اور یہ بھی فرق مراتب سے لوگوں کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں اور بعضے کی بہت آسانی سے روح نکل جاتی ہے بعضوں کو تکلیف سے روح نکل جاتی ہے اور یہ بھی ظاہر کا اعتبار نہیں حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کبھی ایسے دکھتا ہے کہ آدمی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ کوئی تکلیف نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کافر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح بہت آسانی سے نکل گئی حالانکہ اس کو بہت تکلیف قبرستان اگر آپ گئے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کے قبرستان بالکل صاف ستھرے اچھی طرح رکھے ہوئے ہیں تو آدمی ظاہر سے دھوکا کھاتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے لیکن اندر کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور مع الاسف مسلمانوں کے اکثر قبرستان اچھی طرح رکھے ہوئے نہیں ہوتے وہاں کوئی اس کی صفائی کا اس کا اہتمام نہیں ہوتا اور اندر میں وہ معاملہ دوسرا ہوتا ہے تو آدمی کو ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہے اور یہ سکرات جو ہے اس کے بھی جیسے کہ ایک آدمی مومن پکا اس کی موت آئی اور اس وقت اس کے پاس پانی رکھا ہوا تھا اور پانی ہر ایک آدمی کو دستیاب ملتا رہتا ہے لیکن اس نے ہاتھ لمبا کیا پانی لینے کو اور گلاس گر گیا اس کو پانی بھی نہیں نصیب ہوا موت سے پہلے اور ایک کافر تھا اس کی خواہش ہوئی کہ کوئی مچھلی کھائے جو وہاں کے پانیوں میں وہ مچھلی نہیں ملتی کوئی دور دنیا میں کے پانیوں میں وہ مچھلی ملتی تھی وہ پانی وہ انتظام کیا گیا کہ وہ مچھلی پکڑی جائے یہاں تک اس کے گھر آئے پکائی جائے اس کو اس نے کھائی اس کے بعد اس کے موت آئے تو بظاہر کافر کے لیے سب انتظام ہوا اور مومن کے لیے معمولی چیز بھی اس کو نصیب نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر کی ایک نیکی میرے پاس باقی تھی اور کافروں کو آخر میں کوئی جزا ان کو نہیں ملے گا تو اس لیے میں نے دنیا میں اس کو دے دیا اور یہ مومن جو ہے اس کا ایک گناہ باقی تھا اور آخرت میں اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی تکلیف دے کے اس کو معاف کر دیا تو ظاہر کا اعتبار نہیں اندر جو معاملہ ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہ آدمی جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے بہرحال عامتاً یہ شدت اور بعضے لوگ اچھے لوگ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ بال آٹے میں سے سوکھا ہوا آٹا میں سے بال نکالے کیسے کتنے آسانی سے نکل جائے اور یہ بھی وہی بات ہے کہ جس نے اللہ کی محبت پیدا کی آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آئی تو یہ تو یہی چاہتا ہے جو کچھ لوگ یہ جو روس کے ریاستیں تھی جب روس کے ماتحت تھے وہاں اسلام پر چلنا اللہ کا نام لینا نماز پڑھنا سخت جرم تھا وہ کسی طریقے سے نکل کے جماعت میں آئے جماعت میں وقت لگایا چار تین چلے اب وہاں ان کو اجازت نہیں تھی حج جانے کو ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ایسے چوری چھپ کے وہ نکل آئے تھے تو انہوں نے پاسپورٹ بنوایا اب کل کو وہ جا رہے حج کو آج رات مکی مسجد میں بیٹھ رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھی اور جنت کی باتیں حوروں کی باتیں تو وہ اتنے خوش ہوئے وہیں جان لی ان کی روح نکل آئی اتنے خوش جنت کی بات ہے تو یہ جی آدمی نے ایسے تیاری کی روح ایسے نکل جاتا ہے اور جنہوں نے ایسے تیاری نہیں کی نمازیں نہیں پڑھی اب وہاں سزا ملے گی نماز نہ پڑھنے کی روزہ نہیں رکھے وہاں سزا ملنے والا ہے تو ظاہر وہ آدمی مرنے کو نہیں چاہے گا وہ یہی چاہے گا کہ میں ابھی اور دنیا میں رہوں اور جو حقیقت ہے دنیا سجن المؤمن مومن کے لیے قید خانہ مومن کوئی بھی آدمی قید خانہ میں رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے آپ کے پاس ایک چڑیا ہے جو پنجرہ میں ہے تو جہاں چڑیا کو تھوڑا سا جگہ اس کو ملی موقع وہ نکل کے اڑ جاتا ہے تو مومن کی موت ایسے آتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زکوان مولا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ حضرت زکوان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے انہوں نے بتایا ان عائشہ کانت تقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی كانت تقول إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو علبة. ركوة يا علبة بيالا ایک شرانے الگ الگ بیان کیا, یا تو لکڑی کا بنا ہوا یا چمری کا. کسی نے لکڑی کا بنا ہوا اس کو رکوا کہا, اور کسی نے چمری کا بنا ہوا اس کو رکوا کہا. علبہ اس کے یا تو لکڑی کا یا چمری کا, بہرحال ایک پیالہ تھا. فیہا ماؤن اور اس میں پانی تھا. یشکو عمر راوی اس میں شک کرتے کہ رکوا کہا یا علبہ کہا. فجعل يدخل يديه في الماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک وہ پیالے میں ڈالتے تھے. فیمسح بهما وجهه اور اپنے چہرے پر ملتے تھے. ویقول لا الہ الا اللہ, یہ آج تک عربوں میں ہے اور ہمیں بھی اس کو پیدا کر. کوئی بھی چیز تعجب کے پاس چیز, خوشی کی چیز اور کوئی تکلیف کی چیز, لا الہ الا اللہ زبان پر آ جائے. یہ بہت مسلمان کی شعار میں سے ہے, لیکن آج لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ آتا ہی نہیں. کوئی بھی چیز تو بہت سے عرب آج تک ہے کہ کوئی بھی بات ان سے کرے لا الہ الا اللہ. اس پھر اس کے آگے بات فرمایا ان للموت سکرات, موت کے لیے تکلیف ہے, آدمی پر تکلیف آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الاقرب فالاقرب, سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی جاتی ہے, پھر جو زیادہ ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر, اور ساتھ میں اللہ ان کو صبر بھی دیتا ہے, اور اس صبر میں اللہ ان کو مزہ بھی دیتے ہیں. ان کو اس صبر میں مزہ آتا ہے, جیسے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کیڑے ان کے بدن سے گر جاتے تھے وہ پھر ان کو رکھتے تھے. یہاں اللہ نے تمہارے غذا میرے بدن پر بنائے, تم یہی رہو. تو ان کو اللہ وہ تکلیف آتی ہے, لیکن وہ تکلیف میں ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, ان کو مزہ آتا ہے. جیسے کہ بمبے کی ایک بیچ ہے چوپاٹی, وہاں چیورو بکتا ہے, لوگ خریدتے ہیں. اس زمانے میں ایک روپیہ میں, اب تو شاید 10-20 روپیہ ہوں گے, اور بہت تیز ہوتا ہے, آدمی کھاتا ہے اس کو ایسے ناک سے پانی آتا ہے, آنکھوں سے پانی آتا ہے, اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ کانوں سے بھی پانی آتا ہے, اتنا تیز. اور لوگ سمجھے یہ بیچارہ بہت تکلیف میں ہے بیچارہ, لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے, پیسے دے کے دوسرا خریدتا ہے. تو یہ کیوں, اندر میں جو اس کو خوشی ہوتی ہے اور مزہ جو آتا ہے وہ باہر کے آدمی نہیں سمجھ پاتا, وہ سمجھتا ہے یہ آدمی بہت تکلیف میں. تو ایسے ہی موت کے وقت بھی لوگ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں سکرات میں, ظاہر میں یہ سکرات ہے لیکن حالانکہ اندر میں بڑی خوشی ان کو ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں وہ پوری رات نہیں سوتے, ادھر سے ادھر چلتے تھے. بیوی نے پوچھا کیا مصیبت, کیا تکلیف ہے, کیوں نہیں سوتے ہو؟ کہا اگر میں نے آپ کو بتایا آپ بھی نہیں سو ہوگی, آپ بھی پوری رات ادھر سے ادھر آپ بھی چلتے رہو گے. تو جو اللہ والے ہوتے تہجد میں دعاؤں میں روتے ہیں, باہر جو دیکھنے والا وہ دیکھ, یہ بیچارے بہت تکلیف میں, ان سے کہو کہ اس اتنی تکلیف جا کے سو جاؤ, وہ کبھی راضی نہ ہو. ان کو جو تہجد میں اللہ کے سامنے رونے میں اللہ کے نام لینے میں جو ان کو مزہ آتا ہے وہ کوئی آدمی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ بظاہر یہ سکرات ہے لیکن اندر میں کوئی اور چیز. ان للموت سکرات. ثم نصب یده, ہاتھ کو اوپر کیا, اونچے کیا. فجعل یقول فی الرفیق الاعلی, وہی فرماتے ہیں اللهم انت الرفیق الاعلی حتى قبض ومالت يده, یہاں تک کہ روح قبض ہو گئی, اب جان نہیں رہی تو ہاتھ بھی نیچے اتر آئے. آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کان رجال من العراب, بعضے لوگ عراب بدو گاؤں کے لوگ وہ آتے تھے, جفاتن یأتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ننگے پاؤ, ان جھوٹے بھی نہیں ہوتے, جیسے جنگل والے جو رہتے ہیں ایسے ہوتے تھے, وہ آتے اور انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے. فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ, قیامت کب ہوگی. فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ, جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے جو چھوٹے ہوتے تھے اس جماعت میں سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے. فیقول ان یعیش هذا، اگر یہ آدمی زندہ رہا، لا یدرک الحرم، اس کو بڑھاپا نہیں پہنچے گا، حتی تقوم علیکم ساعتکم، یہاں تک کہ تم پر تمہارے قیامت آ جائے گی. یعنی پانچ دس آدمی آئے، اس میں ایک چھوٹا بچہ ہے پانچ سال کا، آٹھ سال کا، دوسرے لوگ پچاس سال، سات سال کی عمر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے لڑکے کو دیکھتے اور فرماتے کہ یہ اگر این یعیش، اگر یہ زندہ رہا، اور لا یدرک الحرم، یہ برہا نہیں ہو پانے ہو ہوئے گا، یعنی ابھی پچاس سال کی اس کی عمر نہیں ہوگی، تو وہ جو پچاس سال کا وہ تو سو سال کے ہوگی، وہ وہاں تک کہ پہنچے، اور حتی تقوم علیکم ساعتکم، تم پر تمہاری موت آ جائے گی. مطلب یہ کہ تم قیامت کی فکر کرتے ہو، اپنی قیامت کی فکر کرو، اپنی موت کی فکر کرتا ہے. آدمی ایسے اپنے آپ کو بہت ذہین اور ہوشیار سمجھتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب سوال کرتا ہے، مثلاً کہ لوگ چاند پر پہنچے تو رمضان ان کی کب شروع ہوگی، کون سا چاند وہ دیکھیں گے. تو وہ آدمی سمجھتا ہے میں تو بہت ذہین ہوشیار، میں کیسے کیسے سوالات قائم کرتا ہوں، لیکن اس کی فکر نہیں کہ اپنی موت کی فکر. جو اپنے آپ کو فکر کرنی چاہے وہ فکر نہیں. یہی آدمی ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی فکر، رعیہ جو ہے پبلک، وہ حکومت کی، حکومت کو ایسے کرنا چاہے ایسے کرنا، رعیہ کو جو کرنا چاہے اس کی فکر نہیں، اور حکومت والے جو ان کو کام کرنا چاہے وہ کام نہیں کرتے. وہ کہ پبلک کو ایسے ہونی چاہے، پبلک کو ہماری بات ماننی چاہے. تو یہ بیوی جو ہے اپنے حقوق مانتی ہے، اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی کو اس کو سوچ ہی نہیں، اور شوہر جو ہوتا ہے اپنے مطالبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے بیوی کے حقوق. تو یہ ہے کہ قیامت تمہاری آنے والی ہے، تم فکر کرو، تمہاری موت آنے والی ہے، اس کی تم وہ قیامت کی فکر، وہ تو اللہ کا نظام ہے اور کام ہے، ہوگا اس کے ٹائم پر، تم اپنی فکر کرو، تمہاری قیامت آئے گی، تمہارا کیا معاملہ ہوگا، کیا تمہارا حشر ہوگا. قال ہشام، یعنی موتہم، ان کے موت. حضرت عن ابی قتادہ ابن ربیع الانصاری انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا، مستریح و مستراح منہ، یہ جملہ فرمایا. تو صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیا بات یا رسول اللہ، مل مستریح والمستراح منہ. صحابہ کے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے، دوسرے عجم ہیں، گنگے ہیں، بولنا بھی نہیں جانتے، اتنے جاننے والے عربی زبان کے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام بلاغت کو نہیں سمجھ پائے. پوچھنا پڑا مل مستریح والمستراح منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائے. یہ ایسے ہی جیسے کہ طالب علم پوچھتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، استاد پھر بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی عبارت سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کو، انہوں نے اپنے استاد کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی. قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، عبد مؤمن مسلمان بندہ یہ اب آرام پاتا ہے، راحت سے ہوتا ہے، من نصب الدنيا، دنیا کے نصب سے. فإذا فرغت فانصب، یہ نصب کیا ہے؟ وہ عبادت جس میں آپ کو عبادت کا بھار پڑتا ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا پڑھا چھوٹیا ختم ہو گیا میں نے عبادت کر، ایسے کہ آپ کو وہ بھار پڑا ہو آپ کی طبیعت پر، اس کو نصب کہتے ہیں. کہ آپ مومن بندہ وہ جس نے اللہ کی عبادت ایسے کری کہ اے روزہ، مثلاً سردی کے موسم کے روزہ بہت آسان ہے، لیکن گرمی میں روزہ رکھتے تھے لمبے لمبے دن، گرمی کے دن، اور جو گرمی میں رات اتنی چھوٹی وہ اٹھتے تھے تہجد، یہ ہے نصب. اور یہ ہے کہ سردی میں رات بہت لمبی اور آپ کے پاس ہیٹر کا سب انتظام، آپ اٹھے اور آپ نے دو رکعت تہجد پڑھی، آپ نے کہا میں نے تہجد، واہ آپ نے تہجد، لیکن وہ نصب اس میں نہیں، آپ نے ایسے تہجد پڑھی کہ آپ کے کمر پر اس کا بھار آپ کو محسوس ہوا، آپ کے پاؤں پر اس کا بھار محسوس ہوا، آپ نے دو پارے، پانچ پارے، آٹھ پارے پڑھے. جیسے کہ صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً میں نے تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ رکعت عند المیاں، سو آیتوں پر رکو، گزر گئے وہاں سے، تو پھر میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ ختم کرنے پر رکوع کریں گے, وہاں سے بھی آگے گزر گئے تو ایسے تو وہ ہے نصب. تو یہ جو عبد المؤمن جو ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا و اذاها, اور اس کے تمام تکلیفوں سے اب اس نے راحت پائی, الی رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت میں چلا گیا. وہاں اس کو اب کوئی فکر نہیں, راحت ہی راحت, دل کی خواہش اس کی پوری ہوگی, نہ کبھی اس کو موت کی فکر ہے, نہ موت کے سکرات کی فکر ہے, کچھ بھی نہیں. والعبد الفاجر, اور گنہگار بندہ یا کافر بھی, یستریح منہ العباد, کہ دوسرے لوگ اب اس سے راحت پائے. یہ ہمیشہ گالی گلوچ, لڑائی, بکواس, بےہودہ باتیں, اب لوگ کو آرام ہو گیا اس سے. والبلاد, اور زمینیں بھی, اب بارشیں بھی ہونے لگی, اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک رہی تھی. والشجر والدواب, اور درخت بھی اور جانور بھی, ان کو بھی کھانا نہیں ملتا, پانی کی کمی ہوتی تھی اس کی گناہوں کی وجہ سے. اب وہ یہ مر گیا, اب ان سب کو راحت مل گئی اس سے. آدمی کو ایسے رہنا چاہے, کسی نے بہت اچھی طرح سے کہا, جب تم پیدا ہوئے تو گھر میں سب ہنس رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا. ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ مرے آپ ہنسے اور سب روئیں. جب آپ پیدا ہوئے آپ رو رہے تھے اور سب ہنس رہے تھے. ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ کا موت آئے آپ ہنس رہے ہوں اور سب رو رہے ہوں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ حضرت جی نے فرمایا, ایسی زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو آپ کا عید کا دن آیا, اور آپ جیسے کہ رمضان میں آدمی رمضان گزارتا ہے پھر عید آتی ہے, اور جس نے صحیح رمضان گزاری وہی نصب والی کچھ محنت میں کوشش اس نے کی تو اس کو راحت ملتے عید کے دن. تو ایسی زندگی آدمی کو گزارنی چاہیے. آگے کی روایت اس کے قریب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مستریح و مستراح منہ المؤمن یستریح, مؤمن آرام پاتا ہے, اور مستراح منہ دوسرے لوگ اس سے اب راحت پاتے. یہ جو ہمیں پریشان کرتا تھا, تکلیف دیتا تھا, ہمیشہ جھگڑتا تھا وغیرہ, اب یہ چلا گیا, اب ہمیں راحت ملی. آگے کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتبع المیت ثلاثتن, عربوں کے پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ جب آدمی مرتا تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی تھی, جب اس کو قبرستان لے جاتے تھے تو تین چیزیں ساتھ میں جاتی تھی. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد, دو چیزیں واپس آ جاتی, ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. یتبع اہلہ وماله وعمله, اس کے پیچھے جو تین چیزیں چلتی, گھر والے, سب وہ گھر والے, جیسے آج بھی خاندان والے, فیملی والے قبرستان جاتے, مرد ہی جاتے, عورتیں نہیں جاتے, وہاں سب جاتے تھے. وہ مال, اور وہ اس زمانے اس کا سب مال بھی لے جاتے تھے, ساتھ میں اس کا مال بھی لے جاتے تھے. وہ عمل, اور اس کا عمل تو جاتا ہے, اچھا یا برا جو بھی اس کا عمل ہے وہ بھی ساتھ میں جاتا ہے. فیرجع اہلہ ومالہ, گھر والے سب واپس لے آ جاتے ہیں, وہ کوئی وہاں ساتھ میں نہیں رہتے ہیں. جس کا ہمارے شیخ نے بہت پیاری اشعار میں بیان فرمایا, شکریہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو, شکریہ کہ تمہارا شکریہ تم نے مجھے یہاں تک, میں خود نہیں آ سکتا تھا, آپ نے مجھے اب اس جگہ سے ہم تنہا ہی آگے چلے جائیں گے, اب تو ہم تنہا جائیں گے, اب آپ نہیں آ سکتے. بہت سے ایئرپورٹ میں آپ اپنے مہمان کو ایئرپورٹ تک لے جاتے ہو, اندر نہیں جانے دیتے, اب تم خود جا کے چیک ان کرو, امیگریشن کرو, سیکیورٹی سب خود کچھ کرو. تو قبرستان تک تو لوگ لے جاتے, آگے سے آپ آگے ہی آپ کو. اور جو دفنانے کے بعد, تو حضرت کا ایک اور شعر ہے کہ تھوڑی دیر میں دنیا کیا سے کیا ہوگی, ابھی جو ہمیں ساتھ میں تھا سب میری خدمت کرتے تھے, بات چیت کر رہے تھے, محبت پیار کرتے تھے, دفنا دیا اب پوری دنیا بدل گئے, سب چلے گئے, نہ سلام نہ دعا, نہ تو وہاں سلام کرتے ہیں اب, نہ کوئی دعا دیتا ہے, کچھ بھی نہیں, پوری دنیا بدل گئی اور سب چلے جاتے. مال اس زمانے مال بھی ساتھ لے جاتے تھے, واپس لے آتے تھے, پھر مال سب لے جاتے تھے, اور پھر وہاں اب تقسیم کے فکر میں اور لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوتے, اب اس کی کوئی فکر نہیں. گھر والوں نے پھر شادی کر لی, دوسری شادیاں کر لی, اپنے کام میں لگ گئے, اب یہ بیچارہ اس کے ساتھ اس کا عمل ہی رہتا ہے, آدمی کو اس کے عمل, لیکن آدمی گھر والوں کی زیادہ فکر کرتا ہے, پیسوں کے مال کی زیادہ فکر کرتا ہے, اور جو اس کے ساتھ رہے گا اس کا عمل اس کی فکر نہیں کرتا ہے. ويبقى عمله اس کا عمل اس کے ساتھ باقی اور وہ بھی عمل یہ اطلاق مطلق ہے اچھے عمل بھی اس کے ساتھ برے عمل بھی اچھے عمل اچھی صورتیں میں اس کی صورتیں ہوگی اور اس کو اس کا مزہ اور برے عمل پھر وہ وہاں سام بچھو عذاب کی صورت میں اس کے ساتھ ہوں گے تو آدمی کو عمل کی فکر کرنی چاہے یعنی آخرت کی فکر اور یہ سکرات الموت جو ہے اس کو آسان کرنے کے لیے آدمی اپنی زندگی درست کرے عقائد کی درستگی عبادات معاملات کی اور معاشرت کی یہ تمام چیزوں کو درست کرے. آگے کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدكم عرض على مقعده غدوة وعشية جب آدمی مر جاتا ہے تو پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ یہ کہا جائے گا جنت میں یا جہنم میں غدوة وعشية شام کو بھی صبح کو بھی اور شام کو بھی دو ٹائم روزانہ قبر میں اس کو اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے اما النار و اما الجنة یا تو آگ یا تو باغات جنت فیقال اور اسے کہا جائے گا هذا مقعد کا حتی تبعث یہ تیری جگہ ہوگی اور یہ قیامت تک روزانہ صبح شام اس کو جگہ دکھائی جاتی ہے. بعض روایت میں آتا ہے پہلے آگ اس کو دکھائی جاتی ہے اور اسے کہا ہر آدمی کے لیے اس کے لیے جنت میں بھی جگہ اللہ نے ریزرو کری اور جہنم میں بھی ریزرو کری. اب دنیا میں بھیجا تاکہ ایک جگہ کی ریزرویشن کینسل کرے اور ایک جگہ باقی رکھے. اب آدمی کے اوپر ہے کون سا وہ ریزرو کرتا ہے اور کون سا وہ کینسل کرتا ہے. جس نے جنت کو کینسل کیا اور جہنم کو اس نے ریزرو کیا تو اس کو جہنم پہلے بتائی جاتی یہ تیری جگہ ہے اور پھر اس کے بعد جنت اس کو دکھائی. اگر تو جہنم کینسل نہیں کرتا تو یہ تیری جگہ جنت کی یہ تیری ہوتی اور جنت دکھائی جاتی ہے اور کہتے یہ تیری جگہ تھی جنت میں اور تو نے اس کو کینسل کی اب تیری جگہ یہ جہنم کی جگہ ہے. تو روزانہ صبح شام اس کو یہ دکھایا جاتا ہے اور وہاں کی ہوائیں اور اس کے اثرات قبر میں بھی پہنچتے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں جنت کے لذتیں اور نعمتیں یہاں بھی پہنچتی ہے اور جہنم کے بھی اگر خدا نخواستہ تو یہ سب کا مطلب اس کی فکر کرو کہ وہاں کے قبر میں کتنے روز بعضے لوگ 5000 سال 10000 سال اپنے قبر میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ انہوں نے زندگی گزاری وہاں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے اس کی فکر کرے صرف جاننے کا نام نہیں اور دوسروں تک پہنچانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی فکر کرے کہ میرا ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا میرے قبر میں. آخری روایت اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الاموات جو گزر چکے جن کا انتقال ہو گیا ان کو گالی مت دیا کرو یعنی وہی بات اپنی فکر کرو دوسروں کی فکر مرنے والے تو مر گئے اور جیسے انہوں نے کیا ویسے ان کو وہاں مل رہا ہے تم ان کی فکر کیوں ان کی برائی کیوں کرتے ہو ان کی برائی تک بھی مت کرو ہاں تم اپنی فکر کرو مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر بہت سے لوگ ایسے کہ دوسروں کی بہت فکر کرتے اور اپنی کوئی فکر نہیں. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا وہ تو پہنچائی گئے وہ ان کو مل چکا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا. آدمی دنیا کی زندگی میں آگے بھیجتا رہتا ہے پوری زندگی میں اور جیسے اس نے بھیجا ویسے اس کو جا کے وہاں ملے گا. تو وہ تو چلے گئے اور ان کو جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملتا رہے گا لیکن آپ اپنی فکر کرو. تو یہ ہے کہ خلاصہ اس تمام بات باپ کا کہ آدمی اپنی فکر کرے اور موت کی تیاری کرے. اور موت کب آئے گی؟ جوان جوان لوگ کافی آج دنیا میں جوان جوان لوگ یہ جو کل ایکسیڈنٹ ہوا ایک 6 سال کا بچہ بھی بیچارہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو جوان جوان لوگ اور کتنے ہمارے طلبہ مدرسے میں ہوتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. دوسرے ابھی فارغ ہوئے شادی نہیں ہوئی شادی کچھ ہوئی ایک آدھ دو سال انتقال ہو گیا. کتنے طلبہ ایسے ہمارے سامنے ہیں. تو آدمی کو موت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو اب ابھی تو مزے اڑانے کا وقت ہے ابھی تو ہم مزے اڑا لے بعد میں دیکھیں گے. یہ شیطان کا فریب اور شیطان کا دھوکہ ہے آدمی کو ہر وقت. اور یہ کوئی اللہ نے اتنا مشکل بھی نہیں کیا کہ موت کی تیاری یعنی فرائض کا اہتمام کرو واجبات سنت موکدہ گناہوں سے بچو، یہ ہے بنیادی طور پر. جس نے یہ کیا اس نے آخرت کی مزید اور بھی کرو، عبادات بھی کرو، دین کا کام کرو، اس کا بہت ثواب ملے گا. جس لائن سے کرو، تبلیغ کا کام کرو، تصنیف کا کام کرو، تدریس کا کام کرو، رفاہی کام کرو، جہاد کا کام کرو، جو بھی آپ کو کرنا ہو آپ کرے اور بھی مزید کرے، لیکن کوئی مشکل نہیں آخرت کی تیاری. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کوئی بھی عمل کے بعد، جو شاید پہلے بھی میں بتا چکا، بزرگوں کی برکت سے پانچ دعائیں ملی جو بہت مفید ہے، وہیں پانچ دعاؤں کی مختصر تشریح بھی کرتا ہوں اور وہیں ہماری دعا بھی ہے ختم پر. ایک یہ دعا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جب انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، ربنا تقبل منا. تقبل باب تفعل سے ہے اور اس میں خاصیت تکلف کا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، آپ اپنی مہربانی سے قبول فرمائیں. ایسے عمل کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، اور آپ ہمیں معاف فرمائے کوتاہی جو ہوئی. وہ عمل اللہ کو بہت پسند کہ آدمی اعتراف کرتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میں عمل صحیح نہیں کر سکا، آپ اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور مجھے معاف فرما دیجئے. دوسری دعا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں مفسرین نے لکھا اپنی کوئی بھی نعمت ہو، دنیاوی اخروی، کوئی بھی نعمت، اور اس پر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہ وہ نعمت آپ کے پاس باقی رکھیں گے، وہ زائل دور نہیں ہوگی، وہ نعمت آپ کی باقی رہے گی. تیسری دعا لا قوت الا الحمدللہ الذی بہ تتم الصالحات، اللہ کی تعریف کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ کام پورا ہوا. یہ بھی ہی اور ہی میں پورا راز ہے کہ یا اللہ آپ ہی کی مہربانی سے، آپ ہی کی توفیق سے یہ میرا کام پورا ہوا، یعنی اپنی طرف اس کو ذرہ برابر بھی منسوب نہ کرے کہ اللہ آپ ہی نے اس کو پورا کرایا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور کفارہ مجلس کی دعا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ دعا پڑھنے سے تو وہ عمل جو ہوا اس میں جتنی کوتاہیاں ہوئی، کمیاں، زیادتیاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ عمل صاف ہو کے اللہ کے پاس. دوسرا اس کا فائدہ کہ اس پر مہر لگائی جاتی، سیل، کہ وہ عمل خاص تمہارے لیے. جیسے کہ اگر ابھی جو ہے سب کو کچھ ہم تقسیم کریں، سب کو چاکلیٹ دے اور ایک آدمی کو ایک چیز وہ سیل دے، وہ بن، اور یہ خاص تمہارے لیے، تو وہ کتنا خوش ہوگا، یہ میرے لیے خاص. تو جس عمل پر یہ دعا پڑھی گئی تو وہ عمل اس کے لیے خاص ہو جائے گا قیامت کے دن. اور آخری دعا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھنے سے جو بھی آدمی نے عمل کیا، چھوٹا عمل، چھوٹے عملوں میں سے حدیث میں آتا ہے مسجد میں کوئی تنکا تھا، کچرا، آپ نے اٹھا لیا، وہ چھوٹا عمل وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوتا ہے کہ تمہاری امتی نے یہ نیک کام کیا، اور اتنا چھوٹا عمل وہ بھی اللہ تعالی یہ دعا پڑھنے سے اس کا ثواب اتنا اللہ بڑھائیں گے کہ قیامت کے دن جو ترازو عام ہوگا وہ کافی نہیں ہوگا، دوسرا ترازو وہ لے آئیں گے، بہت بڑا ترازو، اللہ اس کا ثواب اتنا بڑھائیں گے کہ یہ چھوٹا جو معمولی جو وہاں استعمال ہوگا ترازو وہ کافی نہیں ہوگا، بہت بڑا ترازو منگوایا جائے گا. تو یہ پانچ دعا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں، اللہ اپنے تمام کمیوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی مہربانی سے بے انتہا قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنائے. اور درود شریف کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. درود شریف کی برکت سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الصلاۃ علی النبی مستجاب قطع. درود شریف ایسا عمل ہے کہ صرف بھی خود بھی مقبول ہے اور دوسرے اعمال کو بھی قبول کرا لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں سے فرمائے یہ لوگو اپنی دعاؤں کے ساتھ درود شریف بھی پڑھا کرو تو درود شریف تمہاری دعاؤں کو قبول کرا لیں گے اعمال کو کہ قبولیت درود شریف. ایک مولانا بایزید صاحب پاندور تھے, آپ شاید کوئی جہاں یاد کرتے ہوں گے, نماز یہاں پڑھتے تھے, وہ فرماتے تھے اللہ نے درود شریف نماز میں کیوں رکھا؟ نماز اللہ نے خود فرمایا وقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو خالص میری یاد کے لیے. اور جو آدمی درود پڑھے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا, اور اللہ نے خود نماز بھی اللہ نے سکھائے, اللہ نے درود رکھا, اس لیے رکھا کہ ہم اپنی نمازوں کو ہم جانتے کیا ہے ہماری نمازوں کی قیمت, لیکن درود شریف کی برکت سے وہ نماز قبول ہو جائے گی. کوئی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو آپ نے محسن اچھا کام کیا نماز پڑھا, لیکن آپ وہ نماز کو جیسے پڑھنی چاہے آپ نہیں پڑھ سکے, درود شریف کی برکت سے اللہ اس کو قبول کر لیں گے. تو درود شریف بہت بڑا عمل ہے. وآخر دعوانا